السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے سات، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. نو منتخب صدر جو بائیڈن آج بدھ کے روز اپنے طویل سیاسی کیریئر کا حتمی نصب العین حاصل کرتے ہوئے امریکہ کے 46 صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. حلف برداری کمیٹی کے مطابق تقریب میں امریکی اتحاد کو اجاگر کیا جائے گا، جو ایک ایسے نئے قومی سفر کی شروعات کا عکاس ہوگا جو امریکہ کی اصل روح کو بحال کرتا ہے، ملک کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک روشن مستقبل کا راستہ تشکیل دیتا ہے. ادھر رخصت ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی دفتر میں اپنے آخری روز ایک الوداعی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہوں نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کا نام لیے بغیر ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. صدر ٹرمپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اس ہفتے نئی انتظامیہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گی اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو محفوظ اور خوشحال بنانے میں کامیاب ہوں. وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کی صدارتی دفتر میں 4 مدت مکمل ہونے سے 20 قبل یہ ویڈیو یوٹیوب پر ریلیز کی ہے. صدر ٹرمپ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے اور وہ ایسا کر کے امریکہ کی سیاسی روایات کو توڑ رہے ہیں. صدر ٹرمپ کی غیر موجودگی میں نائب صدر مائک پینس نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے. منتخب صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے اپنی آبائی ریاست ڈیلیویئر میں ایک الوداعی تقریب سے خطاب کیا. اس موقع پر اپنے آنجہانی بیٹے بو بائیڈن کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بھر آئیں. انہوں نے کہا کہ مجھے صرف ایک پچھتاوا ہے کہ آج میرا بیٹا یہاں نہیں ہے. بو بائیڈن کا انتقال سن 2015 میں کینسر سے ہوا تھا. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے. امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کیپیٹل کمپلیکس اور واشنگٹن مونیومنٹ کے درمیان نیشنل مال عموماً لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اس بار ایک اندازے کے مطابق 1,000 مہمانوں کو ہی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے. تقریب کے دعوت نامے حاصل کرنے والوں میں بیشتر کانگریس ارکان اور دیگر نمایاں شخصیات شامل ہیں. تقریب حلف برداری کی سیکیورٹی کے لیے امریکی ریزرو فوج نیشنل گارڈز کے 25,000 اہلکار تعینات ہیں، اور فوجی حکام نے منگل کو اپنے ایک اعلان میں 12 اہلکاروں کو ڈیوٹی سے ہٹانے کی تصدیق کی ہے. پینٹاگون چیف کے ترجمان جوناتھن ہافمین نے منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 12 اہلکاروں میں سے 10 کو ان کے سوالیہ رویے، جبکہ دیگر 2 کو نامناسب بیان بازی کی بنا پر ہٹایا گیا ہے. امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن پہنچنے کے بعد منگل کے روز ان 4,00,000 سے زیادہ امریکیوں کو ایک سادہ سی تقریب میں بھرپور خراج تحسین پیش کیا جو کرونا وائرس کے باعث اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے. منتخب صدر جو بائیڈن ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا اعلان کریں گے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ریپبلکن قانون ساز اور قدامت پسند گروپس منتخب صدر جو بائیڈن کے آئندہ کے امیگریشن پلان کو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کے لیے ایک بڑے پیمانے کی ایمنسٹی قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس اقدام کو کانگریس میں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. نو منتخب صدر جو بائیڈن نے 2 پاکستانی امریکیوں کو 20 کو اپنے دور کا آغاز کرنے والی انتظامیہ میں شامل کیا ہے، جن میں ماحولیات کے ماہر علی زیدی اور خارجہ امور کے تجربہ کار سلمان احمد شامل ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ اور بھارت کی باہمی شراکت داری مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات بہتر ہونے کی توقع ہے. لیکن دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی افغانستان کے تناظر میں اہم خیال کرے گی، اور چین اور امریکہ تعلقات میں بہتری کی صورت میں اس کے مثبت اثرات امریکہ تعلقات پر بھی پڑیں گے. امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لائیڈ جے آسٹن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک اہم اور ضروری شراکت دار سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے افواج کے درمیان تعلقات بہتر ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان اہم امور میں تعاون کی راہیں ہموار ہوں گی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ میں ڈیموکریٹ جو بائیڈن آج بدھ کے روز اپنے طویل سیاسی کیریئر کا حتمی نصب العین حاصل کرتے ہوئے ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے امریکی کیپیٹل پر اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. بائیڈن ہیرس اناگرل کمیٹی کے مطابق اناگوریشن کا تھیم امریکن یونائٹیڈ ہوگا، جو ایک ایسے نئے قومی سفر کی شروعات کا عکاس ہے جو امریکہ کی روح کو بحال کرتا ہے، ملک کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک روشن مستقبل کا راستہ تشکیل کرتا ہے. لیکن سابق نائب صدر اور ڈیلاویئر کے سینیٹر نے نومبر میں بالآخر صدارت جیتنے کے لیے 3 بار کوشش کی اور وائٹ ہاؤس کی جانب ان کا راستہ دشوار اور ایسی رکاوٹوں سے بھرپور رہا جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی دفتر میں اپنے آخری روز ایک الوداعی ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے نومنتخب صدر جو بائیڈن کا نام لیے بغیر ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صدر ٹرمپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس ہفتے نئی انتظامیہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گی اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو محفوظ اور خوشحال بنانے میں کامیاب ہو. وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے صدارتی دفتر میں 4 سالہ مدت مکمل ہونے سے 20 گھنٹے قبل یہ ویڈیو یوٹیوب پر ریلیز کی. ویڈیو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نئے انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت ساتھ دے. ان کے بقول یہ ایک انتہائی اہم لفظ ہے. ٹرمپ نے امریکہ کی معیشت کا کریڈٹ خود کو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ میں عظیم ترین معیشت کی تشکیل کی. 20 منٹ تک جاری رہنے والے اپنے الوداعی ویڈیو خطاب میں صدر ٹرمپ نے اپنے انتظامیہ کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے کسی نئی جنگ کا آغاز نہیں کیا. صدر ٹرمپ امریکہ کی سیاسی روایات کے برعکس نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر رہے. صدر ٹرمپ کی غیر موجودگی میں نائب صدر مائک پینس نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں. نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کی دوپہر ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے. امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کیپیٹل کمپلیکس اور واشنگٹن مانومنٹ کے درمیان نیشنل مال عموماً لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اس بار ایک اندازے کے مطابق 1,000 مہمانوں کو ہی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے. تقریب کے دعوت نامے حاصل کرنے والوں میں بیشتر کانگریس ارکان اور دیگر نمایاں شخصیات شامل ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں.
حلف برداری کی تقریب میں بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن، نائب صدر کملا ہیرس کے شوہر ڈگلس ایم ہوف، سابق صدر براک اوباما، ان کی اہلیہ میشل اوباما، سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور ان کی اہلیہ لارا بش، سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ اور سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن شرکت کر رہے ہیں. جو بائیڈن امریکی وقت مطابق دن کے 12 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور ان سے چیف جسٹس جان رابرٹ حلف لیں گے. بعد ازاں وہ صدارتی دستاویزات پر دستخط اور خطاب بھی کریں گے. بائیڈن کی حلف برداری میں دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ اپنی خاندانی بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں گے جو 1893 سے ان کے خاندان کے پاس ہے. نائب صدر کملا ہیرس بھی سپریم کورٹ کی ایسوسیٹ جسٹس سونیا سوٹومائر سے حلف لیں گی. بائیڈن کے حلف لینے سے قبل گلوکارہ لیڈی گاگا قومی ترانہ گائیں گی. بعد ازاں گلوکارہ جینیفر لوپس اور گلوکار گارتھ بروکس میوزیکل پرفارمنس کریں گے. بائیڈن اور ہیرس خصوصی گاڑی میں بیٹھ کر فوجیوں کی یادگار پر جائیں گے اور بعد ازاں وائٹ ہاؤس پہنچنے پر انہیں صدارتی اسکواڈ دیا جائے گا. امریکہ کی تمام ریاستوں اور زیر انتظام علاقوں میں بھی پریڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں امریکہ کی نمایاں شخصیات کے کارناموں کو سراہنے کے علاوہ امریکی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. البتہ انہوں نے اپنے الوداعی ویڈیو پیغام میں نئی انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تقریب حلف برداری کی سیکیورٹی کے لیے امریکی ریزرو فوج نیشنل گارڈ کے 25,000 اہلکار تعینات ہیں۔ فوجی حکام نے منگل کو اپنے ایک اعلان میں 12 اہلکاروں کو ڈیوٹی سے ہٹانے کی تصدیق کی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر نیشنل گارڈز کے 12 اہلکاروں کو ایسے موقع پر ڈیوٹی سے ہٹایا گیا ہے جب واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے علاوہ وفاقی ایجنٹس ہائی الرٹ پر ہیں اور دارالحکومت فوجی چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے واشنگٹن ڈی سی اور تمام 50 ریاستوں میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے مسلح مظاہروں کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد دارالحکومت میں سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ 6 جنوری کو کیپٹل پر حملے اور 5 افراد کی ہلاکت کے بعد سے کیپٹل کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے اطراف میں خاردار تاریں بچھا دی گئی ہیں اور آئینی دیواریں رکھ کر مختلف سڑکوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منتخب صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے اپنے آبائی ریاست ڈیلاویئر میں ایک الوداعی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر اپنے آن جہانی بیٹے بو بائیڈن کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ نیشنل گارڈ بیس پر اپنے بیٹے کی یاد میں منعقد اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے انتہائی ذاتی بات ہے کہ ان کا واشنگٹن کا سفر اس مقام سے شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف ایک پچھتاوا ہے کہ آج وہ یہاں نہیں۔ بو بائیڈن کا انتقال سن 2015 میں کینسر سے ہوا تھا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت صدارت آج بدھ کے روز ختم ہو رہی ہے اور صدارتی جہاز ایئر فورس ون پر سفر کرتے ہوئے آج جنوبی ریاست فلوریڈا روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے کے موقع پر ان کے لیے سرخ قالین بچھایا جا رہا ہے۔ فوجی بینڈ خاص دھنے بجا رہے ہیں اور 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے۔ ان کے رخصت ہونے کی تقریب میں بہت سے لوگ شریک ہوں گے۔ ان کا جہاز جس وقت فلوریڈا میں لینڈ کر رہا ہوگا، لگ بھگ اسی وقت ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہوں گے۔ ان کی حلف برداری کی تقریب میں ڈونلڈ ٹرمپ شریک نہیں۔ سبک دوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الوداعی ویڈیو پیغام میں کہا کہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے وہ محض ابتدا ہے اور اس طرح کی کوئی چیز اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقین کہ ملک کو اپنے شہریوں کی خدمت کرنا چاہیے کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ یقین ہر روز پختہ ہوتا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر ہونے والے واقعے کا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے پیغام میں ٹرمپ نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے متعدد اقدامات کا ذکر کیا، جن میں ٹرانس پیسیفک شراکت کا تجارتی معاہدہ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیرس معاہدے سے نکلنا، کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ نیا تجارتی معاہدہ اور چین کے خلاف محصولات عائد کرنا شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ میں امریکہ کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے اور یک طرفہ معاہدوں سے نکلتے ہوئے امریکہ کی خود مختاری کو مقدم رکھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو ممالک پہلے کے مقابلے میں اب کئی 100 ارب ڈالر زیادہ ادا کر رہے ہیں اور ماضی میں ان کی طرف سے ایسا نہ کرنا ناانصافی تھا۔ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے سے قبل اپنے آخری اقدامات میں ٹرمپ نے 140 سے زائد افراد کے لیے صدارتی معافی کا اعلان کیا اور ان کی سزائیں ختم کیں۔ ان افراد میں ان کی صدارتی مہم کے سابق سربراہ سٹیو بینن بھی شامل ہیں۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن اپنا منصب سنبھالنے سے پہلے 1.9 بلین ڈالر اکنامک ریلیف پیکج کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک سال سے عالمی وبا کی تباہ کاریوں کا شکار ملک، جس میں 4 لاکھ امریکی ہلاک ہوئے ہیں، اس وبا کی لپیٹ میں آنے والے کروڑوں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اپنی آبائی ریاست ڈیلاویئر کے شہر ولمنگٹن میں نومنتخب صدر کاملا ہیرس کے ہمراہ بات کرتے ہوئے بائیڈن کا کہنا تھا کہ مہینوں جاری رہنے والے لاک ڈاؤن کے بعد، جس دوران کنزیومر اسپینڈنگ میں کمی ہوئی اور وسیع پیمانے پر نقصان ہوا، اس وقت ملک کو ہنگامی بنیادوں پر مدد کی ضرورت ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کا اعلان جمعرات کے روز کیا گیا، ایک ایسی انتظامیہ کے لیے جسے کانگریس میں بہت کم اکثریت حاصل ہے، اس کے لیے یہ ایک جارحانہ اقدام ہوگا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نئی انتظامیہ کا پالیسی ایجنڈا ڈیموکریٹ پارٹی کی ترجیحات سے بھرا ہوا ہے۔ اس پالیسی ایجنڈے میں ماحولیاتی تبدیلی اور امریکہ کے امیگریشن سسٹم میں اصلاحات لا کر ووٹنگ رائٹس کو سیف گارڈ کرنا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن پہنچنے کے بعد منگل کے روز ان 4 لاکھ سے زائد امریکیوں کے لیے ایک سادہ لیکن بھرپور خراج تحسین پیش کیا جو کرونا وائرس کے باعث اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے۔ لنکن میموریل کے سامنے ریفلیکٹنگ پول کے کنارے افسردہ اور مختصر گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ کبھی کبھی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں بحال بھی کرتا ہے۔ ایک قوم کے طور پر ایسا کرنا اہم ہے۔ تالاب کے پانی کے ساتھ لگی 400 لائٹس کو جب کورونا کے باعث زندگیاں کھونے والوں کی ایک میموریل کے طور پر آن کیا گیا تو ڈیموکریٹ لیڈر نے کہا آئیے ہم اس مقدس پول آف ریفلیکشن کے کنارے تاریکی میں روشنی کر کے انہیں یاد کریں جنہیں ہم کھو چکے ہیں۔ امریکہ میں سینیٹر کاملا ہیرس کی پہلی خاتون نائب صدر منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی تاریخ میں خواتین نے کانگریس میں سب سے زیادہ نمائندگی بھی حاصل کی ہے۔ امریکہ کی نئی کانگریس میں خواتین کی تعداد بڑھ کر ایک چوتھائی سے زیادہ ہو گئی ہے، جو خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے تاریخ کے بلند ترین تناسب کو ظاہر کرتی ہے۔ سادیہ زیب رانجا تفصیل بیان کرتی ہیں۔
3 نومبر 2020 کے الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والی 117ویں کانگریس کی 549 نشستوں میں 144 خواتین ممبران پر مشتمل ہے۔ یوں خواتین کی سینٹ اور ایوان نمائندگان کی تعداد کل سیٹوں کا 27% ہے۔ تحقیقی ادارے پیو ریسرچ کے مطابق 10 سال قبل 112ویں کانگریس کے مقابلے میں خواتین ممبران کی تعداد میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ 10 سال قبل 96 خواتین کانگریس میں منتخب ہوئی تھیں، لیکن امریکہ کی آبادی کے تناسب کے تناظر میں خواتین کی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ایک چوتھائی نمائندگی ابھی بھی مردوں کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ ایوان نمائندگان میں اس وقت خواتین ممبران کی تعداد 120 ہے، جو کہ کل تعداد کا 27% ہے، جبکہ سینٹ کی 100 میں سے 24 سیٹوں پر خواتین ممبران فائز ہیں۔ سینٹ میں خواتین ممبران کی تعداد گزشتہ کانگریس کے مقابلے میں ایک ممبر کی کمی ہوئی ہے۔ تحقیقی ادارے پیو ریسرچ کے جائزے میں ایوان نمائندگان کی 2 خالی نشستوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس جائزے میں سینیٹر کاملا ہیرس بھی، جو کہ 9 منتخب نائب صدر ہیں، شامل نہیں ہیں۔ کاملا ہیرس بدھ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے سے قبل اپنی سینٹ کی نشست سے دستبردار ہوں گی۔ سینٹ میں جارجیا کی سیٹ پر حال ہی میں ہوئے مقابلے میں ہارنے والی کیلی لافلر کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ کاملا ہیرس اور کیلی لافلر دونوں کی نشستوں پر مرد سینیٹرز فائز ہوں گے۔
نو منتخب صدر جو بائیڈن نے 2 پاکستانی امریکیوں کو 20 جنوری کو اپنے دور کا آغاز کرنے والی انتظامیہ میں شامل کیا ہے، جن میں ماحولیات کے ماہر علی زیدی اور خارجہ امور کے تجربہ کار سلمان احمد شامل ہیں۔ علی زیدی وائٹ ہاؤس میں قائم مشیروں کی ٹیم میں قومی ماحولیاتی امور پر ڈپٹی ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ سلمان احمد محکمہ خارجہ میں پالیسی منصوبہ سازی کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستانی برادری کی نمائندہ تنظیموں اور امیگریشن کے ماہرین نے ان تقرریوں کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اگرچہ 9 منتخب صدر کی طرف سے پاکستانی نجات ماہرین کی قابلیت کا اعتراف ایک امید افزا اقدام ہے، تاہم پاکستانی امریکی کمیونٹی کو امریکہ کی قومی دھارے کی سیاست میں ایک مضبوط آواز بننے کے لیے مربوط کوششیں درکار ہیں۔ اور آئیے اب پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ اور بھارت کی باہمی شراکت داری مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات بہتر ہونے کی توقع ہے، لیکن دوسری جانب تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی افغانستان کے تناظر میں اہم خیال کرے گی اور چین امریکہ تعلقات میں بہتری کی صورت میں اس کا مثبت اثر پاک امریکہ تعلقات پر بھی پڑے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لوئڈ جے آسٹن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک اہم اور ضروری شراکت دار سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان تعلقات بہتر ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان اہم امور میں تعاون کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل۔ ادھر افغان حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کے دور میں 2 طرفہ اسٹریٹجک شراکت کا معاہدہ جاری رہے گا۔ صدر اشرف غنی کے عوامی اور اسٹریٹجک امور سے متعلق مشیر وحید عمر نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نئے منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان کے ساتھ قریبی طور پر تعاون جاری رکھے گی اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں معاملات کا بہتر ادراک کرتے ہوئے کام کرے گی۔ وحید عمر نے امریکہ کی نئی انتظامیہ کی طرف سے امریکہ طالبان معاہدے پر نظر ثانی کے ارادے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ایسا کرنا اچھا اقدام ہوگا۔ نئے منتخب صدر جو بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے امن معاہدے کا اثر نو جائزہ لیں گے اور امریکہ دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسلسل جاری جنگ کا اب خاتمہ چاہتے ہیں اور اپنے فوجیوں کی واپسی چاہتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ نئی انتظامیہ دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کی صورت میں اسے کچلنے کی صلاحیت برقرار رکھے گی۔ انہوں نے بات کانگریس میں اپنی نامزدگی کی توثیق کے حوالے سے سماعت کے دوران کہی۔
اور اب کچھ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ. پاکستان میں حکومت مخالف تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس میں تحریری یاداشت الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے, جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کا اعتراف جرم کر چکی ہے. الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ فوری کرے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کی جائیں تو اس سے عمران خان کو بے حد نقصان ہوگا, جبکہ پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ جو بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا چاہتے تھے اب ان کو رسیدیں دینا پڑیں گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سیاسی جماعتوں کے دیے گئے اکاؤنٹس کی تصدیق اور تفتیش کا کوئی میکانزم موجود نہیں. الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 24 فروری کو طلب کیا ہے. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حکومت مخالف تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے وفد نے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس میں یاداشت پیش کی. یاداشت کے متن میں کہا گیا کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی آزادانہ شفاف تحقیقات نہیں ہو سکی, اس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ اور غیر جانبداری متاثر ہوئی. الیکشن کمیشن کی مجرمانہ غفلت پر سنگین سوالات زبان زد عام ہیں. پی ٹی آئی کے عدم تعاون کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کو لامحدود توسیع دی گئی. الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش اور نامکمل قرار دیا. اسکروٹنی کمیٹی 2.5 سال میں الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد میں ناکام رہی. الیکشن کمیشن نے پھر کس حکمت عملی کے تحت اس کمیٹی کو دوبارہ جانچ کی ذمہ داری دی. کمیٹی کے آڈیٹر کو پی ٹی آئی کے دباؤ پر تبدیل کیا گیا. یہ ملزم جماعت کی طرف سے تحقیقات کو کنٹرول کرنے کی منفرد مثال ہے. یاداشت میں الزام عائد کیا گیا کہ حکمران جماعت کو اربوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی. میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف نے نہ صرف غیر ملکی فنڈز لیے بلکہ منی لانڈرنگ بھی کی. تحریک انصاف اب غیر ملکی فنڈنگ کی ذمہ داری ایجنٹس پر ڈال رہی ہے.
امریکہ کے اندر امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور پھر اب وہ جماعت اعتراف جرم کر چکی ہے. ایجنٹس کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنٹس نے گڑبڑ کی, جبکہ پاکستان کا جو کانٹریکٹ لا ہے وہ یہ بات واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی ایجنٹ مقرر ہوگا پرنسپل اس کا ذمہ دار ہوگا.
اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر کام کر رہی ہے. قوم پی ڈی ایم کے جھوٹے بیانیے سے تنگ آ چکی.
اب پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ جو بیتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا چاہتے تھے, جو بڑے بڑے جھوٹ کل یہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے بول کے گئے ہیں, اب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی رسیدیں بھی دینی ہیں, انہوں نے اپنا حساب بھی دینا ہے.
پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے اکاؤنٹس کی تفصیل جمع کرواتی ہیں, لیکن ان کو جانچنے کا کوئی میکنزم الیکشن کمیشن میں موجود نہیں.
اب الیکشن کمیشن یہ کرتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اسے اس کی فوٹو کاپی کرتے ہیں اور گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. کوئی انالائز کرنے کا نہ ان کے پاس ٹائم ہے, نہ ان کے پاس سٹاف ہے, نہ کیپیسٹی ہے.
تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ سیاستدان پورے ملک کے لیے ایک مثال ہونے چاہیے اور ان کی اسکروٹنی کا باقاعدہ ایک عمل ہونا چاہیے.
فارن فنڈنگ کے بارے میں لاز سخت ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر لاز سخت ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن بھی اس کے مطابق کی جائے. شاید سیاسی مسئلوں کی بنا پر اس کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے اور صرف جو بھی پارٹیاں دے دیتی ہیں ان کو دیکھ لیا جاتا ہے, اس لیے کراس وائلیشنز ہیں.
دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے گوشواروں اور پارٹی فنڈز کی چھان بین سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران 19 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے تربت آبسر میں اگست 2020 میں فرنٹیئر کور کے اہلکار کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے حیات مرزا بلوچ کے قتل کیس میں عدالت نے ملزم کو سزائے موت سنائی ہے. حیات بلوچ کے خاندان کی طرف سے مقرر کردہ وکیل جادن بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کیس کی سماعت واقعے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور 15 کے قریب سماعتیں ہوئیں. گزشتہ سال 13 اگست کو تربت کے علاقے آبسر میں ایف سی اہلکار نے کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو جو چھٹیوں میں گاؤں آیا ہوا تھا فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. مرتضیٰ زہری کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں. صوبہ سندھ کی پولیس نے حال ہی میں ایک ایسے گروہ کا کھوج لگایا ہے جو ڈیجیٹل کرنسی کی ایک قسم بٹ کوائن کے ذریعے شام میں داعش کے ساتھ منسلک پاکستانی خواتین کو رقوم منتقل کرتا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رقوم کی منتقلی کے لیے مجرم اب روایتی طریقہ کار کے بجائے ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کر رہے ہیں، جو ریگولیٹ نہ ہونے کی وجہ سے غیر قانونی کاموں کے لیے رقوم کی منتقلی کا اہم ذریعہ بن گئی ہے۔ ادھر پاکستان کے مرکزی بینک کی جانب سے ورچوئل کرنسی میں لین دین کو ممنوع قرار دیے جانے پر عدالت نے اسٹیٹ بینک حکام اور وزارت خزانہ سے جواب طلب کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک ایسے طالب علم کو گرفتار کیا ہے جو ملک بھر سے جمع شدہ چندہ شام میں موجود پاکستان سے گئی ہوئی خواتین کو منتقل کرتا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کی ان خواتین کو بٹ کوائن کے ذریعے رقم منتقل کی جاتی تھی۔ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی آئی جی عمر شاہد حامد نے بتایا کہ طالب علم کو گرفتار کر کے اس کے فون کا فورینسک ٹیسٹ کروایا گیا اور اس کے نتیجے میں ٹیکنیکل ٹیم نے منی ٹریل کی شناخت کی۔ عمر شاہد حامد کا کہنا ہے کہ پیسے بھیجنے کے طریقہ کار میں جدید مالی ایجاد یعنی کرپٹو کرنسی کو استعمال میں لایا گیا۔ ان کے مطابق بٹ کوائن جو کرپٹو کرنسی ہی کی ایک قسم ہے کو اب تک ریگولیٹ نہیں کیا گیا ہے اور بین الاقوامی طور پر بے سراغ رقوم کی منتقلی کے لیے مجرم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔
نہ صرف پاکستان میں لیکن ایون انٹرنیشنلی ایک بڑا گرے ایریا سا آ رہا ہے کرپٹو کرنسیز کا، بٹ کوائن اور اس میں خیر اور بھی ایشوز آئے ہیں، مثلا بہت سی کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ انسٹیبل ہیں، بٹ کوائن ان میں سے زیادہ اسٹیبل، لیکن پرابلم اس میں یہ آ رہا ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ یا آن لائن ای کامرس کے حوالے سے بڑے فوائد ہوں گے۔ نیگیٹو چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو ایک ایسا رستہ مل رہا ہے جس میں وہ فائنینشل ٹریسنگ کے بغیر پیسے لے سکتے ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق حالیہ عرصے میں رقوم منتقل کرنے کے روایتی طریقہ کار پر کافی چیک اینڈ بیلنس دیکھنے میں آیا ہے، جس سے بچنے کے لیے مجرموں نے بٹ کوائن یا دیگر کرپٹو کرنسی کی جانب رخ کر لیا ہے۔ ادھر پاکستان میں کرپٹو کرنسی سے متعلق ایک آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ درخواست گزار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وقار زکا نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کر کے کرپٹو کرنسی سے متعلق لین دین کو ممنوع قرار دیا تھا جو ان کے خیال میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔
ٹیلیگرام کا جو سرکولر آیا ہے تو میں اس کے اگینسٹ گیا کورٹ میں۔ پہلے میں نے کچھ وکیل ہائر کرنے کی کوشش کی لیکن وکیلوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی کرپٹو کیا ہوتی ہے۔ ہمارا مدعا یہ تھا کہ آپ نے یہ سرکولر نکالا ہے ڈکلیئر کرنے کا، ہمیں ایک سیکشن دکھا دیں یا قانون دکھا دیں یا پارلیمنٹ نے جو پاور آپ کو دی ہے ڈیلیگیٹڈ پاور اس میں کیا آپ نے یوز کیا ہے، کوئی سیکشن لکھے نا بتائیں۔
عدالت نے مرکزی بینک اور وزارت خزانہ کو آئندہ سماعت پر اس متعلق تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی گزشتہ ماہ منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں صوبے میں کرپٹو کرنسی کے نفاذ کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے اور حکومت پر زور دیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین اور اراکین اسمبلی پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ قرارداد میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت سے اس امر کی بھی سفارش کی جائے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا میں ہونے والی اس پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی اور کرپٹو مائننگ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور مناسب قانون سازی کی جانب پیش رفت کی جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے پاکستان کے مختلف خیمہ بستیوں میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے 61,000 سے زائد بچوں کو ان خیمہ بستیوں میں پہلے سے موجود 137 اسکولوں میں داخل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان بچوں کے اسکولوں میں داخل کرنے یا اندراج کے لیے ادارے کے عملے میں شامل عہدیداروں نے والدین سے رابطے قائم کر رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزینوں کے مطابق پاکستان میں اس وقت رہائش پذیر افغان خاندانوں کے 500,000 بچوں میں صرف 20% مختلف سرکاری اور اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین یا قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کی تعداد 14,00,000 ہے، مگر پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ مجموعی طور پر ملک بھر میں رہائش پذیر افغان باشندوں کی تعداد 27,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے پاکستان میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے 61,000 سے زائد بچوں کو رواں سال اسکولوں میں داخل کرنے کے لیے لائعمل کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 61,500 بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے پہلے سے موجود 54 خیمہ بستیوں کے 137 اسکولوں میں داخل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان کیسر افریدی نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
ہماری پلاننگ کے حساب سے ہم 2021 میرے لیے اس سال میں ہم جو ہے جو ہماری انرولمنٹ میں ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. تو انرولمنٹ عام طور پر جو ہے وہ ان اسکولوں میں تقریباً 55,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ افغان ریفیوجیز جو ہے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ انرول کر رہے ہیں. ہم کے حوالے سے ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جو ہے اسکول میں بھیجے. اور
افغان جنگ کے دوران افغانستان سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین کی 96% آبادی کیمپوں میں رہائش پذیر تھی, مگر اب رجسٹر افغان خاندانوں کی 32% ان 54 خیمہ بستیوں یا کیمپوں میں, جبکہ 68% آبادی شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں رجسٹر افغان مہاجرین کی تعداد 14 لاکھ ہے, جبکہ پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ملک بھر میں رہائش پذیر افغان باشندوں کی تعداد 27 لاکھ کے لگ بھگ ہے. پشاور کے ایک تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم افغان باشندے اظہار اللہ نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا,
ایکچولی اس ان لوگوں نے 61,000 کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم کو ہم داخلے دیں گے, مگر آپ اگر خود بھی سوچیں تو یہ بہت تعداد بہت زیادہ ہے کاؤٹوں کا. تو اگر یہ ہم اب بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, مگر اگر یہ کر لے, اگر اس پہ سوچ کر لے کہ یہ ذرا زیادہ کر لے تو اٹ ول بی ویری گڈ فار اس.
رپورٹ کے مطابق پاکستان میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے 5 لاکھ بچے ہیں, جن میں سے صرف 20% اسکول جاتے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں کی 54 خیمہ بستیوں میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کے لیے 146 اسکول موجود ہے, جن میں مجموعی طور پر 56,000 طلبہ زیر تعلیم ہے. پشاور کے غیر سرکاری تنظیم سے منسلک شکیل وحید اللہ خان نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے افغان بچوں کے اسکولوں میں داخل کرنے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
ابھی تک تقریباً جو رف اعداد و شمار سامنے ہیں اس کے مطابق تقریباً 20,000 سے 23,000 تک جو ہے نا وہ آلریڈی بچے ایسے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں, اور باقی جو ہے نا وہ ابھی ان کی لسٹ میں نہیں ہے. تو مشکلات تو ان کو کافی ہے, لیکن بہرحال اگر ایسا پروگرام ان کا ہے تو میرے خیال میں اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گی, اور دوسرا یہ کہ کم از کم ان بچوں کا مستقبل جو ہے نا اس حوالے سے سیکیور ہو سکتا ہے.
پچھلے 4 دہائیوں سے روسی افواج کی مداخلت, امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ اور افغان متحارب گروہوں کے آپس کی مہاجرائیوں کے نتیجے میں افغانستان میں تعلیمی نظام درہم برہم ہوا ہے, جس کے نتیجے میں لاکھوں بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور آئیے اب اسلام آباد سے ملنے والی رپورٹ. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ اور بھارت کی باہمی شراکت داری مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے, اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات بہتر ہونے کی توقع ہے. لیکن دوسری جانب تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی افغانستان کے تناظر میں اہم خیال کرے گی, اور چین امریکہ تعلقات میں بہتری کی صورت میں اس کا مثبت اثر پاک امریکہ تعلقات پر بھی پڑے گا. دوسری جانب امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لائٹ جے آسٹن نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک اہم اور ضروری شراکت دار سمجھتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان تعلقات بہتر ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان اہم امور میں تعاون کی راہیں ہموار ہوں گی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو امریکہ کے 46th صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. خارجہ امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی بھارت اور پاکستان سے متعلق امریکہ کی پالیسی میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے, کیونکہ امریکہ اور بھارت کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, جبکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ فعال تعلقات چاہتا ہے. دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لائڈ جے آسٹن نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل کا اہم شراکت دار ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ان کے بقول اہم امور میں تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی. جنرل آسٹر نے یہ بیان امریکی سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے وزیر دفاع کے عہدے کے لیے اپنی توثیق کے لیے ہونے والی سماعت کے دوران دیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ نے کہا کہ وہ افغان امن عمل میں ایک ایسے علاقائی طرز عمل کی حوصلہ افزائی کریں گے جسے پاکستان جیسے پڑوسی ممالک کی حمایت حاصل ہو, جبکہ وہ علاقائی عناصر کو بھی افغانستان کے امن عمل کو خراب کرنے کی کوششوں سے روکنا چاہتے ہیں. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکی افواج کے درمیان تعلقات کو بحال کرنا ان کے بقول کئی پہلوؤں سے اہم ہے.
ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ فوج سے تعلق رکھا جائے اور ان کے جو ینگ ان کے جو آفیسرز ہیں جو ٹریننگ کی ماضی میں ہوتے تھے تو وہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے ایک لحاظ سے وہ ایسا گروپ ہوتا تھا جو امریکہ کو اور مغربی دنیا کو سمجھتا تھا اور تعلقات ان سے اچھے ہوتے تھے. اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے تھے.
تجزیہ کار طلعت مسعود یہ توقع کرتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا خیال ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران پاکستان سے متعلق امریکہ کی روایتی پالیسی ہی برقرار رہے گی.
تو اسی طرح پاکستان کے حوالے سے وہ اسی طرح امریکہ کی جو ٹریڈیشنل روایتی پالیسیاں ہیں ان کو ہی لے کر آگے چلے گا، اور اس میں یقیناً جو چیلنجز ہیں ان میں ظاہر ہے نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ امریکہ کے لیے ایک سیشن رہا ہے، وہ رہے گا، ٹیررزم کا مسئلہ رہے گا اور اکانومی کے ایشوز رہیں گے، انڈیا پاکستان کے تعلقات رہیں گے. تو یہ صدارتی جو فگر ہے پرسنالٹی کے بدلنے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی بہت بڑی کوالیٹیٹو تبدیلی نہیں آئی.
دوسری جانب بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور نئی دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی کے پروفیسر سوارن سنگھ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے 4 سالہ دور کے دوران واشنگٹن اور دہلی کے تعلقات نہایت ٹھوس بنیادوں پر استوار ہوئے، اور ان کے بقول یہی صورتحال جو بائیڈن انتظامیہ میں بھی جاری رہے گی. پروفیسر سوارن سنگھ کا مزید کہنا ہے کہ امریکی حلقوں میں یہ ایک عمومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ امریکہ بھارت اسٹریٹجک شراکت داری دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے،
اور اس کے ساتھ اب تو وہ بہت ہی اچھے سے انسٹیٹیوشنلائز ہو چکے ہیں. ایک 2+2 ڈائیلاگ ہوتا ہے سالانہ ہمارا بھارت کا امریکہ کے ساتھ، تو کچھ حد تک کافی سٹیبل اور سٹرونگ ریلیشن شپ بن چکی ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹے گی پر اتنی تیزی سے جیسے پچھلے 4 سالوں میں خاص کر ڈیفنس کوآپریشن آگے بڑھی ہے وہ شاید اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھے گی. ہو سکتا اب جو رجحان ہے وہ اکنامک ریلیشن شپ پر زیادہ ہوگا آنے والے 4 سالوں میں، مجھے ایسا لگتا.
دوسری جانب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت امریکہ بھارت تعلقات سے مختلف ہے.
انڈیا کی سچویشن نہیں اور ہے، انڈیا کے بارے میں امریکہ کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ بڑی مارکیٹ ہے، بڑا ملک ہے، تو سب سے بڑھ کر وہ چائنا کے خلاف کاؤنٹر فورس کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے تو مطلب تو نہیں کر سکتا، پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ غیر متزلزل ہیں اور کبھی نہیں ان میں کمی آ سکتی بلکہ وہ بڑھتے جائیں گے. تو اس وجہ سے کوئی اتنی گرم جوشی کی توقع نہیں کرنی چاہیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، کیونکہ پاکستان نے اب اپنے آپ کو امریکہ کی جو ڈپینڈنسی تھی اس سے الگ کر دیا ہوا ہے، پاکستان اب آزادانہ فیصلے کرتا ہے.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ اور چین کے تعلقات میں بہتری آتی ہے تو ان کے بقول اس کا مثبت اثر پاک امریکہ تعلقات پر بھی پڑے گا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ادھر بھارت کی ریاست تمل ناڈو کے ناگا پٹنم ضلع کے تھولا سینترا پورم گاؤں میں اس وقت جشن کا ماحول ہے جو منتخب نائب صدر کا آبائی گاؤں تھا. پورے گاؤں میں صفائی ستھرائی کی گئی ہے، سڑکوں کو سجایا گیا ہے. گاؤں میں اب بھی کاملا ہیرس کی جیت کے پوسٹرز آویزہ ہیں. بہت سے لوگ وہاں کا روایتی کھانا مورو کو تیار کر رہے ہیں. لوگوں کو کاملا ہیرس کے لیے مندروں میں پوجا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. ایک خاتون رادھا کرشنن نے خبر رساں ادارے ANI سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات پر ہمارے گاؤں کے سبھی لوگ بہت خوش ہیں کہ کاملا ہیرس جن کا تعلق یہاں سے ہے امریکہ کی نائب صدر بن گئی ہیں. ہم اس موقع پر جشن منا رہے ہیں. ہم نے اور بہت سے لوگوں نے مندروں میں پوجا کی ہے. ایک 52 سالہ ٹیچر انوکمپا مدھاوا سیون نے کہا کہ ہم لوگوں کو فخر ہے کہ ہماری کاملا ہیرس امریکہ کی نائب صدر بنی ہے. کاملا ہیرس کے ماموں بالا چندرن نے جو کہ دلی میں رہائش پذیر ہیں ANI سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کاملا کی کامیابی میں کوئی کردار تو ادا نہیں کر سکے لیکن انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کریں جو ان کی والدہ نے انہیں سکھایا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور اب کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے دوسری بار ایک ہی دن میں 17,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں دنیا بھر میں وبا سے مجموعی طور پر 17,066 اموات ہوئیں، جس کے بعد عالمی سطح پر وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,59,566 ہو گئی۔ دنیا بھر میں وبا سے سب سے زیادہ 17,330 اموات 12 جنوری 2021 کو ہوئی تھیں، جس کے بعد ایسا دوسری بار ہوا کہ عالمی سطح پر ایک ہی دن میں 17,000 سے زائد افراد وبا سے ہلاک ہو گئے۔ مزید خبریں اور تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
عالمی ادارہ برائے صحت کے سربراہ تیدروس گیبریسس نے کرونا ویکسین کی غریب ملکوں کو غیر مساوی تقسیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ایک بڑی اخلاقی غلطی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے جنیوا میں قائم ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے صحت مند اور نوجوان افراد کو ترقی پذیر ممالک کے طبی عملے اور عمر رسیدہ افراد سے پہلے ویکسین لگائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک کرونا ویکسین کی 4 کروڑ کے قریب خوراکیں ترقی یافتہ ممالک میں لگائی جا چکی ہیں، مگر ترقی پذیر ممالک میں ان کی تعداد محض 25,000 ہے۔ ان کے بقول اگر امیر ممالک غریب ممالک سے کرونا ویکسین شیئر نہیں کرتے تو ان ممالک کو اس کی قیمت لوگوں کی جان اور مال سے دینی پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وبا کے دوران مجھے پہلے ویکسین دینے کا رویہ عالمی وبا کو طویل کر دے گا۔ میکسیکو نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس مطالبے پر عمل کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی خریداری کو محدود کر رہا ہے تاکہ اس دوران غریب ممالک کو زیادہ سے زیادہ ویکسین فراہم کی جا سکے۔ میکسیکو کو منگل کے روز فائزر بائیو این ٹیک کی بنائی گئی ویکسین کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے۔ صدر آندریس لوپیز اوبرادور کا کہنا ہے کہ ملک منگل کے روز ملنے والی فائزر کی ویکسین کی 2,00,000 خوراکوں کے بعد عارضی طور پر اس کا حصول معطل کر رہا ہے۔ میکسیکن رہنما کا کہنا تھا کہ اس عارضی معطلی سے ان کے کورونا وائرس کے خلاف اقدامات میں تعطل نہیں آئے گا۔ ان کا ملک چین سے کینسائنو ویکسین اور روس سے سپٹنک ویکسین لینے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اگلے مہینے اس تعطلی کے ختم ہونے کے بعد میکسیکو فائزر سے 50,00,000 ویکسین کی خوراکیں حاصل کرے گا۔ ملک میں اب تک کرونا کے 16.5 لاکھ کے لگ بھگ کیس سامنے آ چکے ہیں اور وبا کی وجہ سے اب تک 1,41,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جاپان کے وزیر صحت نے منگل کے روز ایسے روبوٹس کے پہلے نمونوں کا معائنہ کیا جو ایک مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کی ناک کے اندر سے کرونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرے گا اور 80 منٹ کے اندر نتیجہ دے دے گا۔ یہ روبوٹ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے اور جاپان ربا برس اولمپک سے پہلے کرونا وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ کرونا ٹیسٹوں میں تیزی لانا چاہتا ہے۔ یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، تھیم پارکوں اور دوسرے ایسے مقامات تک پہنچائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماعات متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کرونا ٹیسٹ کرنے ہوں۔ جاپانی وزیر صحت نوری ہیشا تامورا نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا بھر میں رد عمل دیکھنا چاہیے، ہمیں ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جاپانی وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا کی حکومت پر کم تعداد میں ٹیسٹ کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ حکومت کے پاس کرونا وبا کو قابو کرنے کے لیے 200 دن سے بھی کم باقی رہ گئے ہیں کیونکہ اس کے بعد ملک میں اولمپکس ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اولمپکس پہلے ہی 1 سال تاخیر سے ہو رہے ہیں۔ وزیر صحت تامورا نے کہا کہ ایسے روبوٹس طبی عملے کے دیگر امور اور ٹیسٹوں کے معیار کو بہتر بنانے میں کام آئیں گے۔ روبوٹس ایک مصنوعی بازو کے ذریعے ناک سے کرونا کے نمونے لیتے ہیں اور 40 فٹ دور موجود کنٹینر میں ان نمونوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم 16 گھنٹوں میں 2,000 نمونوں کی پروسیسنگ کر سکتا ہے۔ وبا کی شروعات سے جاپان نے کم تعداد میں ٹیسٹ کیے ہیں اور جاپان ٹارگٹ کر کے خاص علاقوں میں ہی ٹیسٹ کر رہا ہے جہاں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب تک جاپان روزانہ 55,000 ٹیسٹ کر رہا ہے جو اس کی اس تعداد کا آدھا ہے۔ ملک میں اب تک 3,37,000 افراد کرونا سے متاثر اور 4,598 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبروں کے بعد کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں 9/11 یادگار اور مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے منصوبوں کے الزامات پر ایک امریکی فوجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 سالہ کول جیمز برجس نامی فوجی اہلکار کو ریاست جارجیا سے منگل کے روز گرفتار کیا گیا۔ نیو یارک کے ساؤتھ ڈسٹرکٹ اٹرنی کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے دہشت گرد گروپ داعش کی مالی معاونت کے علاوہ امریکی سروس کے ایک رکن کو قتل کرنے کی کوشش کی. محکمہ انصاف نے مزید کہا کہ رواما برجز نے ایف بی آئی اہلکار کو ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ ہتھیاروں سے لیس ایسے جھنڈے کے سامنے کھڑے جو داعش کے جنگجو بھی استعمال کرتے ہیں. اس طرح برجز کی جانب سے داعش کی مکمل حمایت کے عہدے کا اظہار ہوتا ہے. برجز ریاست جارجیا میں تعینات اور امریکی فوج کے تھرڈ انفینٹری ڈویژن کا حصہ تھے. امکان ہے کہ انہیں جمعرات کو جارجیا کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. روس کی ایک عدالت نے پیر کے روس حکومت مخالف لیڈر الیکسی نبلنی کو پیرول کے خلاف ورزی کرنے کے الزام میں 30 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا ہے, جس سے کریملن کے لیے بعد ازاں اپنے ایک نقاد کو کئی سال تک جیل میں رکھنے کی راہ ہموار ہو گئی. عدالت کا یہ فیصلہ نبلنی کے جرمنی سے ایک فلائٹ کے ذریعے ماسکو ایئرپورٹ پہنچنے پر حراست میں لیے جانے کے ایک دن سے بھی کم مدت کے بعد سامنے آیا. نبلنی سائبیریا کے علاقے میں خفیہ طور پر زہر دیے جانے کے بعد اپنے علاج کے لیے جرمنی چلے گئے تھے, جہاں انہیں صحت یاب ہونے کے لیے کئی ماہ گزارنا پڑے. نبلنی کی اس سزا کو زیادہ تر اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر رہے, جبکہ جیل حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے پرول پر اپنی رہائی کے قواعد کی خلاف ورزی کی. جبکہ الیکسی نبلنی کا کہنا ہے کہ وہ زہر دیے جانے کے بعد اپنے علاج کے لیے بیرون ملک تھے اور صحت یابی کے بعد ہی وطن واپس آ سکتے تھے. خبریں ختم ہوئی, لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, پتا ہے youtube.com/urduvoanews.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن آج یعنی بدھ کے روز ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. اس موقع پر غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں, بیشتر تقریبات ورچوئل ہوں گی. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ماضی کے صدور کی حلف برداری کے بعد کی جانے والی تقریروں کے بارے میں, آئیے سنتے ہیں.
اور سامین, اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر معظم صدیقی ہیں, ممتاز سکالر ہیں, رائٹر ہیں.
ریگن جب صدر بنے تو اس وقت یہ حال تھا, امریکہ ایک بہت سخت بحران سے گزر رہا تھا, اور ریگن نے جو انہوں نے آغاز کیا اپنے افتتاحی خطبے کا وہ یہ تھا کہ امریکی جمہوریت اور امریکی حکومت کا جو روایت رہی ہے انتقال اقتدار کی, وہ پرامن طریقے سے جب سے امریکہ قائم ہوا ہے اس وقت سے صدر ریگن کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا, بلکہ براک اوباما کے دور صدارت کے اختتام تک. اور صدر ریگن نے کہا تھا کہ یہ تو ہم لوگوں کے لیے, امریکیوں کے لیے ایک معمول کی چیز ہے, لیکن یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی مثال آپ کو دنیا کے کسی اور ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی. موجودہ حالات میں بدقسمتی سے ابھی جو نئے صدر اپنا افتتاح صدارت کا کریں گے تو جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں وہ اس موقع پہ موجود نہیں ہوں.
ٹیکسس کی شاید پیرس سے ڈاکٹر ارجمن ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں.
ایک تو جان ایف کینیڈی کی تھی, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
یعنی یہ کہ یہ نہ پوچھیں کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, بلکہ یہ کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
کیا کر سکتے ہیں, میرے خیال سے ہسٹری میں ہر ایک اس تقریر کو ڈیفینیٹلی
کوٹ
کرتا ہے اور یاد کرتا ہے.
اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شمشاد احمد خان صاحب ہیں, ماہر سفارتکار, اسکالر.
مجھے یاد ہے میں 80s کی دہائی میں وہاں ہوا کرتا تھا واشنگٹن میں. پریزیڈنٹ ریگن کی تقریر بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے, اور پریزیڈنٹ ریگن کی تو ہر تقریر میں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا, بالخصوص ان کا یہ جملہ جب وہ ٹامس پین کو کوٹ کیا کرتے تھے سوویت یونین کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے, وہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ از گریٹ انف ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین, یعنی امریکہ اتنی عظیم طاقت ہے کہ وہ دنیا کو نئے سرے سے उसकी इब्तद कर सकता है।
तो समीर, अब प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ हैं।
देखिए, जिन तकीरों ने हिस्टोरिकली स्पीकिंग इम्पैक्ट क्रिएट किया है इनिशियली जॉर्ज वाशिंगटन में, उसके बाद के जो रिकॉर्ड है उसमें हमें मिलती है। लेकिन जब हम मॉडर्न जदीद दौर में आते हैं, आपको प्रेसिडेंट निक्सन का दौर नजर आता है, अगर के वो मुश्किल हालात में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जब वो पहली दफा प्रेसिडेंट होते हैं तो वो एक कंजर्वेटिव होने के बावजूद भी नए रास्ते ढूंढने की बात करते हैं। तो ओबामा के यहाँ पहली दफा एक एफ्रो अमेरिकन बैकग्राउंड के प्रेसिडेंट आया, तो वो इंक्लूसिविज्म भी हमें काफी नजर आया।
Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as a land of opportunity.
इलिनॉय के शहर शिकागो से हमारे साथ तलत रशीद साहब हैं।
प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच थी, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका की दुनिया में इज्जत हो।
It is the right of all nations to put their own interests first.
बिल क्लिंटन जो है उनकी बहुत अच्छी स्पीच थी।
The greatest progress we have made and the greatest progress we have yet to make is in the human heart.
हमारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प, मैं कहूंगी, शख्सियत है, मोहम्मद फारूक अहमदानी साहब।
जब आइजनहावर साहब की विजिट हुई, प्रेसिडेंट आइजनहावर की, तो मैं 9-10 साल का था या 10 साल का था। आइजनहावर साहब आए तो जाहिर बात है मेरे वाजिद साहब वहाँ पे वॉज अ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हमें थोड़ा सा प्रिविलेज ये था कि हमें एक्सेस मिल गया था। वेलकम में भी दूसरे ओकेजन भी थे, 2-3 इवेंट्स हुए थे कराची मोस्टली, ये दिसंबर 59 की बात है। तो उसमें मुझे बचपन में ये इम्प्रेशन हुआ कि भाई ये बंदा कौन है जिसको इतने सारे लोग मिल में आए। मैंने कहा नहीं, मुझे अब इसके मुल्क जाना चाहिए, थोड़ी सी मुसाफा वगैरह के था, फूल वगैरह देना लेना। किसी ने पूछा मेरे को भाई क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो मैंने कहा इनको कहो कि भाई मुझे अमेरिका ले जाओ। तो वो मुस्कुराने लगे, अमेरिकन थे वो, तो कहना कि मैं उनको बताता हूँ। तो वो मुस्कुराए और बोला इसको बोलो अपनी पार्टी को ज्वाइन कर ले। पाओ तो मैं समझा कि ये रिपब्लिकन पार्टी की बात कर रहे हैं।
अच्छा।
और वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो वापिस आएगी ना, ये जो ट्रैवल की पार्टी आई है। मैंने ब्लू रंग का नेकर पहना हुआ था अपने स्कूल का, और मेरे हाथ में री लाइक आइक आइजनहावर को आइक कहते थे। उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए थी कि तो फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनकी बहुत बड़ी कैंपेन थी जिसमें री लाइक आइक एक बहुत अहमियत थी इसकी। एक बड़ी सॉलेज की तकरीर की जो पहली इनॉग्रेशन स्पीच थी, इसमें कि आपको ये याद होगा कि 2 एटम बम अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे जापान के खिलाफ। तो उन्होंने ये खास तौर पर ये कहा कि भाई एटम जो है यूज होना चाहिए प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए।
जो बाइडेन के बतौर सदर इफ्तिताही तकरीब एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिका सिक्योरिटी की मुश्किलात और कोरोना वायरस के चैलेंजों से दोचार है। नए इंतजामिया के लाए अमल के बारे में रिपोर्ट तैयार की है नफीसा हूद भाई ने, आइए पेश करते हैं।
अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की इफ्तिताही तकरीबात मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी के तहत होंगी। बुध की इफ्तिताही तकरीब के लिए लगभग 1000 मेहमानों को दावत दी गई है, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के अरकान और उनके मेहमान होंगे। इस साल कोरोना वायरस और सिक्योरिटी की सूरतहाल के पेश नज़र रिवायती परेड के बजाय तकरीबात का जश्न टेलीविजन पर दिखाया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी मोहम्मद तुफैल का कहना था कि वॉशिंगटन में सिक्योरिटी के इंतजाम तसल्ली बख्श हैं।
मेरा ख्याल है कि ठीक चलेगी, काफी इंतजाम हैं और कोई आदमी के दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन लोगों ने, और बहुत काफी इंतजाम किया हुआ है। तो आई डाउट वेरी मच कि किसी किस्म की कोई बद इंतजामी या कोई डिस्टर्बेंस वगैरह होने की उम्मीद है।
मुल्क खासा मुनकसिम रहा है पिछले चंद बरसों में, बाइडेन के आने से आप क्या उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि किस हद तक जो है वो मुल्क फिर से मुतहद होगा?
بائیڈن نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس کے سپورٹر اس کو رد کریں یا اس کی بات کو نہ مانیں, کیونکہ جو باتیں یہ کرتا تھا وہ دونوں کو ساتھ لے کے عرض کریں. اسی لیے دیکھیں کیبنٹ بھی بنائی ہے, بڑی بیلنس کی ہے اس نے.
دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے حامی اور ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر وسیع اللہ خان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں نسلی فسادات کی جڑیں بہت گہری ہیں اور جس کا مظاہرہ حالیہ چند برسوں میں دیکھا گیا.
ریپبلکنز میں بہت لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکتوں کے خلاف ہیں, برمرا سامنے بھی آ رہے ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ ڈیموگرافک ہے, آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں خوشحالی, یہ ایک نئی بات ہوئی ہے کہ خوشحالی خوشحال قوموں میں پیدائش کی بچوں نئے بچوں کی پیدائش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, برتھ ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. بہت سی یورپین کنٹریز میں نیگیٹو میں ہے برتھ ریٹ. تو اب یہ سفید فام آبادی جو ہے پوری دنیا میں, یورپ میں بھی, یہاں بھی کم ہو رہی ہے. آبادی امریکہ کی سفید تھی اب 60% رہ گئی ہے, اسپینک صرف 4% تھے اب 18% ہو گئے ہیں, ایشین امریکن بالکل نہیں تھے اب 6% ہیں ہم. تو یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خواہ کچھ دستور ختم کرنا پڑے مگر وہ اپنی حکومت اس ملک میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں.
بائیڈن نے تو ایک پہل کر دی ہے کہ ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کو اپنے انتظامیہ میں شامل کریں, اس سے معاشرتی فرق دیکھتے ہیں؟
کچھ خاص نہیں, اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے تبدیلی آ رہی ہے. بہت غلامی کا امتزاج ہوا, وہ بھی 1865 میں ہوا تھا. بائیڈن جو ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا اثر دیر پا نہیں ہو سکتا, فوراً آسانی سے غیر سفید لوگوں کو پوری حکومت مل جائے اور پھر یہ سفید اقلیت میں چلے جائیں, یہ بہت مشکل ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا.
یہ تھے شکاگو میں ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وسیع اللہ خان, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آج 20 جنوری کو جوزف رابونٹ بائیڈن جونیئر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں. جب حلف اٹھا چکے ہوں گے تو ان کی عمر 78 سال اور 61 دن ہوگی, اور وہ اب تک اس عہدے پر فائز ہونے والے معمر ترین صدر ہوں گے. ان کی نائب صدر سابق سینیٹر کملا ہیرس اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہوں گی. وہ افریقی امریکی اور جنوبی ایشیائی نسل سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون ہوں گی. بہت سے پہلوؤں سے 46ویں صدر کی حلف برداری غیر معمولی نوعیت کی ہوگی. روایت کے مطابق منتخب صدر بائیڈن اور 9 منتخب نائب صدر ہیرس یو ایس کیپیٹل کی عمارت کے مغربی حصے پر اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گی, جہاں سے نیشنل مال کے سبززار کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ 1981 کے بعد سے ہوتا رہا ہے کہ معزز مہمانوں اور کانگریس کے ارکان کے لیے نشستوں کا اہتمام اس جگہ زینوں اور صحن پر کیا جائے گا, لیکن ماضی میں جیسا کہ ہوتا رہا ہے کہ تقریب کے لیے 2 لاکھ یا اس سے زیادہ ٹکٹ سینیٹروں اور ایوان نمائندگان کے ارکان میں تقسیم کی جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اپنے حلقے میں تقسیم کر سکیں, لیکن اس سال COVID-19 کی پابندیوں کی وجہ سے قانون سازوں کو صرف ایک اضافی ٹکٹ دیا جائے گا. کیپٹل کی عمارت کی گراؤنڈ پر 3,000 سے زیادہ لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ماضی میں 18 لاکھ تک لوگ اس تقریب کا نظارہ کرتے تھے, اور نیشنل مال کے سبزار سے آنے والی قیادت کی توثیق کا جشن مناتے تھے, لیکن اس سال ایسا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جب حلف برداری کی تقریب کا اختتام ہو جائے گا تو تقریبات کا 80% پروگرام ورچوئل ہوگا, وہ ٹیلی ویژن پر دکھایا جائے گا. تاہم ماضی کی مانند 10 لاکھ سے زیادہ افراد جو معمول کے مطابق موجود ہوتے تھے وہ شریک نہیں ہو سکیں گے. ان میں حلف برداری کی پریڈ اور پاس ان ریویو شامل ہے جو پرم انتقال اقتدار کی علامت ہے, جب نیا صدر فوج کے باوردی ارکان کے ایک گروپ کا معائنہ کرتا ہے. یہ صدر کے بنیادی فرائض کے عین مطابق ہے, یعنی امریکی عوام کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے, وہ بیرونی خطرات ہوں، ملک کے اندر گڑبڑ ہو یا کووڈ 19 ہو۔ اس حلف برداری کے ذریعے صدر امریکی آئین سے اپنی وفاداری کا اعادہ کرتا ہے۔ اس کے ذاتی احساسات، پارٹی سے وفاداری یا مذہبی وابستگی، چاہے کچھ بھی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ان بنیادی قوانین کی شقوں پر عمل پیرا رہے۔ ایک مرتبہ جب حلف برداری ہو جائے تو وہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر جگہ تمام امریکیوں کے لیے سربراہ مملکت ہے۔ اس سے قطع نظر کہ لوگوں نے کسے ووٹ دیے اور یہ اس کی پالیسیوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ حلف برداری کے بعد صدر کے پیش نظر یہ قومی نصب العین ہوتا ہے کہ ای پلوربس اونا، یعنی بہت سارے لیکن متحد اکائی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
امریکہ میں جو بائیڈن آج اپنے طویل سیاسی کیریئر کا حتمی نصب العین حاصل کرتے ہوئے ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے امریکی کیپٹل میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ بائیڈن ہیرس انوگرل کمیٹی کے مطابق حلف برداری کا تھیم امریکن یونائٹڈ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی بحث جلانی پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔